सरकार ने जाने न दिया।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلى علی یوم الجمعۃ کانت شفاعت له عندي يوم القيامه۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی جمعہ کا دن جو ہے نا خاص، سبحان اللہ، اسپیشلی، ویسے سارا ہفتہ ہی ہر دن ہی درود پڑھنا ہے مگر جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن، اٹس مور امپورٹنٹ ڈے اینڈ نائٹ فار درود پاک۔ درود پاک پڑھنے کے جہاں جہاں علماء نے فضائل لکھے نا، کتابیں لکھی، حدیثیں جمع کی، تو ایک ان حدیثوں کی کتابوں میں الگ باب، الگ چیپٹر آپ کو ملے گا کہ جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن درود پڑھنے کی فضیلت۔ یعنی الگ سے پیارے آقا نے ان دنوں میں، ان لمحات میں درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان فرمائے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھے، حدیث پاک کا مضمون ہے، 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جمعہ کے دن تو خاص طور پر جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن کثرت سے درود میں گزارنا چاہیے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماع کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جمعرات کی رات کو ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے جمعرات کی رات اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے اجتماع میں بیٹھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے، 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اس میں 4 تو سال میں 1 بار آتی ہیں مگر 5ویں رات ایسی ہے جو ہر ہفتے آتی ہے، اور آقا نے فرمایا وہ جمعرات کی رات ہے۔ تو جمعرات کی رات دعا مانگی جائے، یہ قبولیت کے لمحات، گویا ہم اس اجتماع میں جب آتے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں، تو ہمیں بہت سارے فضائل کے ساتھ ساتھ، علم دین کے ساتھ ساتھ ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جمعرات کی رات دعا بھی ملتی ہے، جمعرات کی رات نبی پاک کا ذکر بھی ملتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں، نمازیں بھی باجماعت پڑھتے ہیں، اور پھر جمعہ کا دن سبحان اللہ اگر درود پاک میں اور عبادت میں گزرے تو نور علی نور ہو جائے گا۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی مبارک، بڑی عظیم ہستی کا ذکر کرنا ہے۔ شعبان المعظم بڑا مبارک، بڑا پیارا مہینہ ہے، بہت سارے بزرگان دین کی یاد دلاتا ہے، لیکن ایک ایسی عظیم ہستی جن کا ہم سب پر احسان ہے، ہم سب ان سے پیار بھی کرتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم سب کا ان سے تعلق بھی بڑا مضبوط ہے۔ جب میں نام لوں گا تو یقیناً آپ پہچان جائیں گے کہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ آج ہر فکر کے معاملے میں، ہر علم کے معاملے میں، ہر عبادت کے معاملے میں ہمیں ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ان کے احکام پر عمل کر کے گویا ہم اپنے عبادات اور معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ عظیم ہستی کون ہیں؟ پہلے ان کا ایک واقعہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے کہ وہ بزرگ جو ہیں، ایک بار جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں وضو کر رہے تھے۔ میں نے اور آپ نے بھی آج وضو کیا ہوگا، مگر اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی نگاہ دی ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے نا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اب وہ وضو کر رہے تھے، برابر میں ایک نوجوان وضو کر رہا تھا۔ اچھا یہ بہت خوبصورت روایت ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا تو وضو کرتے ہوئے جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اے نمازیوں تمہیں مبارک ہو جو روزانہ 5 دن 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، گناہ پاک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے، جو مجھے بعد میں چینل پر دیکھیں، خدا را یہ عادت اپنائیے۔ ایک تو ویسے ہی فریشنس، ایک تو ویسی روحانیت اور نورانیت کی بات اور ہے, اور ہر وضو پر اگر گناہ جھڑتے رہیں سبحان اللہ تو اور کیا چاہیے. اب گناہ جھڑ رہے تھے مگر اللہ والے تھے, بہت بڑی ہستی ہیں. آپ نے نوجوان کو دیکھا برابر میں وضو کر رہا ہے, تو اس کے وضو سے جب قطرے ٹپک رہے تھے نا, تو آپ نے کہا کہ اے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے, کیونکہ گناہ دیکھ لیا آپ نے. جو وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اس میں انہوں نے گناہ دیکھ لیا, کہا بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے فوراً عرض کی حضور میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کو وضو کرتے دیکھا, اس کے بھی قطرے ٹپک رہے تھے, آپ نے فرمایا میرے بھائی بدکاری سے توبہ کر لے, کیونکہ اس کا گناہ اتر رہا تھا, آپ نے دیکھ لیا. اس نے کہا حضور میں نے توبہ کر لی. اب تیسرے شخص کو دیکھا, اس کے گناہ گر رہے تھے, آپ نے فرمایا شراب نوشی اور گانے باجے سے توبہ کر لے. وہ کہتا حضور میں نے اللہ سے توبہ کی. اب ان بزرگ نے دیکھا کہ میں وضو بھی کرتا ہوں, میرے برابر میں جو وضو کرتا ہے مجھ پر اس کے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں, آپ نے اس کو پسند نہ فرمایا, حالانکہ یہ بہت بڑا کمال تھا, اللہ کی طرف سے بہت بڑی عطا تھی, مگر آپ نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ مجھے لوگوں کے گناہ نظر آنے بند ہو جائیں, میں لوگوں کے عیب نہیں دیکھنا چاہتا, یہ کمال ضرور تو نے دیا ہے مگر میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا. جب سے آپ نے یہ دعا کی یہ پھر آپ کو نظر آنا بند ہو گئے. یہ کوئی اور نہیں کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اللہ نے یہ مرتبہ یہ مقام دیا کہ ان کی بصیرت ان کی نگاہ کہاں تک جاتی تھی, اور آج ہم سب چونکہ حنفی ہیں پاک و ہند میں اور دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کروڑوں حنفی رہتے ہیں, اور امام اعظم کا ان چاروں آئمہ میں یاد رہے چاروں آئمہ حق ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام مالک. اب یہ چار امام جو ہیں یہ چاروں حق پر ہیں, لیکن امام اعظم کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے, کیونکہ ان چاروں میں امام اعظم وہ ہیں کہ جو تابعی ہیں, اور تابعی کس کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو. نبی پاک کو ایمان کی حالت میں دیکھا, ایمان پر خاتمہ ہوا وہ صحابی, اور جس نے کسی صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا وہ تابعی. امام اعظم وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی صحابہ سے ملاقات کی, نبی پاک کی کئی حدیثیں لیں. لیکن اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا, امام اعظم پر بہت کچھ آج سننا ہے, مزید ان کی عظمت آپ کے دل میں بڑھ جائے گی, مگر اسی پرٹیکولر واقعے سے کیا سیکھا, کسی کے عیب دکھائی دیتے تھے تو آپ نے دعا کی یا اللہ عیب دکھنا بند ہو جائیں, مگر آج لوگ تلاش کرتے ہیں کسی کے عیب پتہ چل جائیں, جستجو میں رہتے ہیں, تو میں لگے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں یار فلاں کی کوئی برائی بتا دو, اور پتہ چل جائے تو اب فوری طور پر اس کو سب کو بتانا ہے. یہ سخت گناہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ. آپ کو کچھ احادیث بھی سناؤں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ فرماتا ہے ولا تجسسو, اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو. جو تجسس میں لگے رہتے ہیں اسکینڈل, کوئی معاملہ پتا چل جائے یار تاکہ لوگوں کو بتائیں مزے لیں, جو لوگوں کے عیب کی تلاش میں ہوتے ہیں, پتا چل بھی گیا تو نہیں بتانا چاہیے, اور بالخصوص کسی دینی شخصیت کسی عالم دین کے بارے میں ہے تو وہ بھی انسان نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے ایسی غلطی کیوں کی, وہ بھی انسان ہے. اور انسان کی ڈیفینیشن آج سمجھ لیجیے, انسان کی تعریف یہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطائی والنسیان. ہر شخص ہر انسان, انبیاء ارفاء اعلیٰ ہے وہ معصوم ہے, باقی انسان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرکب ہے, مکسچر ہے مسٹیکس کا اور بھولنے کا. انسان بھولتا بھی ہے غلطیاں بھی کرتا ہے. اگر یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی نا کہ یار میں انسانوں کی دنیا میں رہتا ہوں فرشتوں کی دنیا میں نہیں, میں جہاں جا رہا ہوں جن سے مل رہا ہوں وہ بھی انسان ہیں, ٹھیک ہے نیک آدمی ہیں دین کی طرف کوشش کر رہے ہیں, لیکن غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, میری بیوی سے بھی ہو سکتی ہے, میرے ملازم سے بھی ہو سکتی ہے, میرے کسی رشتہ دار اور کسی دوست سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن جن کا ذہن یہ بن جائے کہ نہیں جناب معاف نہیں کرنا, اور کسی طرح عیب پتہ چل جائے تو لوگوں کو بتائیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی اپنی مشہور کتاب کیمیا سعادت میں کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے عالم کی غلطی بیان کرنا دوسروں سے دو وجہ سے حرام ہے, ایک تو یہ کہ اس کی غیبت ہے, دوسرے یہ کہ اس سے لوگوں میں جرت پیدا ہوگی, اس سے دلیل بنا کر وہ پیروی کریں گے یعنی بے باکی کے ساتھ غلطیاں کریں گے, اور شیطان کان میں کہے گا اس کو بہکائے گا کہ تو اس عالم سے تو بڑھ کر نہیں ہے نا, جب وہ یہ کر رہا ہے تو بھی کر لے. اس سے غلطی ہو گئی دوسروں کو بتا کر شیطان اور جری کر دے گا اور دین سے دور کر دے گا. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہمیں کسی کے عیبوں کی تلاش نہیں ہونی چاہیے, عیب ہمارے تھوڑے, بڑا پیارا جملہ ہے نا، کسی کی ایک طرف انگلی اٹھاؤ تو باقی انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں. اب اس وقت یہ تین انگلیاں جو آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، کیا اس کا خیال نہیں؟ اب حدیث پاک سنیے. اور اگر آج تک یہ عادت رہی ہے کہ واٹس ایپ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، فون کے ذریعے، دوستوں میں بیٹھ کر کسی کے عیب بیان کرنے کا اور اس جستجو میں رہتے ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے اللہ تبارک و تعالی خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے گا. پتہ چل بھی جائے تو نہ بتائیں یار، اس نیت سے نہ بتائیں کہ میں آج اس کا عیب چھپا رہا ہوں، یا اللہ تو میرے عیب چھپا لے. اور اسی طرح جو لوگ دنیا میں لوگوں کے عیب اچھالتے ہیں نا، ان کے بارے میں روایت آتی ہے، جو دنیا میں کسی کے عیب اچھالتا ہے اللہ اس کے عیب بھی لوگوں پر آشکار کر دیتا ہے. سچ بتائیے، ہماری کتنی باتیں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں جو نہیں پتا لوگوں کو. لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں، اگر وہ سب پتا چل جائیں ہم نے چھپ کر کیا کیا، ہم نے اکیلے میں کیا کیا، ہم لوگوں کو دکھتے ہیں جیسا ویسا نہیں اندر سے، اور یہ سب پتا چل جائے تو ہماری عزت کیا رہے گی یار؟ کسی کی عزت اتارتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، دل خوش ہو رہا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت بھی لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے، ہمارے بارے میں بھی لوگوں کو پتا چل جائے، ہمارے عیب بھی کھول دیے جائیں. ہم تو اس تمنا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ زندگی میں بھی عیب چھپائے رکھے اور محشر کے دن بھی عیب چھپائے رکھے. یا الہی، نامے اعمال جب کھلنے لگیں، عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ. اے اللہ، نامہ اعمال بھی کھلیں تو میرے عیب نہ کھولیو، میرے عیب چھپا دینا، یہ تمنا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں مسلمانوں کی عیب جوئی کی عادت کو نکالنا ہوگا، ان کے عیب چھپانے ہوں گے، پتہ چل بھی جائیں، ورنہ کیوں معلوم کریں ہم کہ یار ذرا بتاؤ فلاں کی کیا عیب ہیں، اس کی تمنا نہیں ہونی چاہیے. ایک آخری بات اس ٹاپک کے کر کے آگے چلتے ہیں. جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا غلطیوں کی تلاش میں، ان کے لیے بڑی پیاری مثال ہے کہ جو لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ پتہ ہی کیسے ہوتے ہیں. دو طرح کی یاد رکھیے مکھی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گھریلو مکھی جو گھر میں ہوتی ہے، ہاؤس فلائی، اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی، ہنی بی جس کو کہتے ہیں. جو ہاؤس فلائی گھر کی مکھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں گھر میں آپ صاف ستھرا آپ کا گھر ہو، خوشبو بھی آ رہی ہو، کونے میں آپ کہیں کچرا پڑا ہوا ہو تو وہ ادھر جا کے بیٹھے، گندگی ہو اس مکھی نے جا کر ادھر ہی بیٹھنا ہے. آپ کے پورا جسم صحت مند ہے، جسم میں کسی حصے پہ زخم ہو جائے مکھی نے کہاں آ کر بیٹھنا ہے؟ اسی زخم پر آ کر بیٹھنا ہے. خوبیاں چھوڑ کر گندگی کی جو تلاش ہے نا وہ گھریلو مکھی کرتی ہے. کچھ لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے، پورے انسان میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، کوئی ایک عیب ڈھونڈ کے جناب اسی پر بات کریں گے. عادت ہوتی ہے، کسی کے گھر بھی جائے نا تو گھر میں جا کر بھی عیب ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یار ابھی تک وہی پرانا رنگ ہے، صوفے تو دیکھو ابھی تک چینج نہیں کیے، یار تمہارے گھر میں ابھی گاڑی تم نے لی ہے لیکن وہ بھی پرانی لے لی. ارے اللہ کے بندے، کوئی حوصلہ افزائی، کوئی خوشی، کوئی خوبی کوئی نہیں ہے، ہر بار عیب ہی ڈھونڈ رہا ہے. ایسے لوگوں کو دنیا میں کوئی دوست بھی نہیں ہوتا، پھر خود بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اور شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے. بہت بڑا باغ ہوتا ہے، کانٹے بھی ہوتے ہیں، کچرا بھی ہوتا ہے، اور جناب سوکھے ہوئے پودے بھی ہوتے ہیں، وہ جاتے ہی پھول پر جا کر بیٹھ جاتی ہے. زندگی ایسی گزارو کہ لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھو. جب آپ لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے آپ خود بھی پرسکون رہیں گے. ارے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے، سب سے بڑی خوبی ہم سب میں یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی پاک کے امتی ہیں. کسی مسلمان سے محبت کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ میرا یہ مسلمان بھائی ہے. دعوت اسلامی والوں کا جبھی تو نعرہ نا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا رابطہ ہی ہمارا اسلامی بھائی ہو گیا نا، ہمارا پہلا رشتہ ہی اسلام کا ہو گیا. یہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ میرے اسی آقا کا امتی ہے جن کا میں امتی ہوں. ارے یہ میرے آقا کی شفاعت کا حقدار ہے کیونکہ نبی کا امتی ہے، میں بھی امتی ہوں. اتنے رشتے کم ہیں جو میں اس کے عیب تلاش کروں؟ خدا را، اگر آپ اپنی لائف کو پرسکون گزارنا چاہتے ہیں، ٹینشن فری، تو لوگوں کے عیب ڈھونڈنا چھوڑ دیجیے. اس نے زن، سبحان اللہ، کوئی آ کر بھی بتائے نا کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اس کی بات نہ سنیں، اس نے زن رکھیں کہ اس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. اگر کر بھی لیا تو انسان ہے یار، میں بھی تو صبح شام غلطیاں کرتا ہوں. جس دن یہ مائنڈ سیٹ بن گیا نا پوزیٹو، تو آپ کے اندر حسن زن کے بہت سارے جناب پہلو آئیں گے اور آپ اپنی لائف کو بڑی انجوائے کریں گے. ورنہ بندے کو بیوی سے تکلیف ہے، بچوں سے ناراض ہے، دوستوں سے ناراض ہے، امپلائیز سے ناراض ہے، صبح سے لے کر شام تک لوگوں سے ناراض ہی ناراض ہے، تو اس کا مطلب تو زندگی سے ہی ناراض ہے نا. تجھے کوئی اچھا نہیں لگتا، تجھے سب میں عیب نظر آتے ہیں، تو پھر تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے میرے اندر کتنے عیب ہیں. لوگ کہتے ہیں یار میرے ساتھ کسی کی بنتی نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں مجھے فیور نہیں دیتے، لوگ میری بات ہی نہیں سنتے، میرے ساتھ دوستی کوئی نہیں کرتا. دراصل وہ یہ دیکھے کہ میرے اندر ایسی کون سی خامی ہے کہ مجھ سے کوئی میرے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا، مجھے کیوں کوئی مسکرا کے نہیں ملتا، مجھ سے کیوں کوئی دوستی نہیں کرتا، میرے قریب کوئی کیوں نہیں بیٹھتا؟ ایسے لوگ یاد رکھیے جو طنز کرنے والے تکلیف پہنچانے والے ہیں نا, وہ اکیلے رہ جاتے ہیں. جب ان پر کوئی برائی آتی ہے نا, جب کوئی بیماری آتی ہے, جب کوئی مشکل آتی ہے, قرض کی نوبت آ جاتی ہے, اس وقت کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا, کیونکہ ساری زندگی دل ہی توڑے ہیں, ساری زندگی طنز ہی کیا ہے, ساری زندگی تکلیف ہی پہنچائی ہے, تو مشکل میں کون کھڑا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں, لوگوں کے دلوں میں محبتیں داخل کریں, پیار دیجئے, مسکراہٹیں دیجئے, حوصلہ افزائی کیجئے, پتہ چل بھی جائے تو عیب چھپائیے. انشاءاللہ, اللہ کرے کبھی نوبت نہ آئے, لیکن جب کبھی نوبت آئے گی تو یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, وہ دعا کر رہے ہوں گے, حوصلہ افزائی دے رہے ہوں گے, کیونکہ ان کو یاد ہوگا کہ میں تکلیف میں تھا تو یہ آیا تھا. تکلیف میں جا کر بھی نمک چھڑک کے آتے ہیں, مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تو برباد ہوگا, تیرے کام ہی ایسے تھے. اب اگلا پہلی پینشن میں کاروبار میں لاس کر بیٹھا ہے, بندہ جا کے کہتا ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا تمہیں برباد ہونا ہے. کسی کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, میں تمہیں کہتا نہیں تھا گاڑی سلو چلایا کرو, ہو گیا نا, ٹانگ ٹوٹ گئی نا, اور اللہ کے بندے اب اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, اب دعا کرو. اب بھی حوصلہ افزائی کی بجائے اب بھی نمک چھڑکنا ہے. ایسے ہوتے ہیں لوگ, ایسے نہ بنے, محبتیں دینے والے, تر گزر کرنے والے بنے. سبحان اللہ, آج جس عظیم ہستی کا تذکرہ ہے, امام اعظم ابو حنیفہ تو ہم انہیں کہتے ہیں, نام بہت ساروں کو نہیں پتا ہوتا. امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی نعمان, والد کا نام ثابت, اور کنیت ابو حنیفہ, یعنی آپ کا نام ابو حنیفہ نہیں ہے. امام اعظم کا نام کیا ہے, چلو آج یاد کر لو, نعمان. آپ کا نام کیا ہے, اور ان کے والد کا نام ہے ثابت, تو نعمان بن ثابت یہ آپ کا نام ہے, اور ابو حنیفہ آپ کی کنیت, اور لقب جو ہے آپ کا امام اعظم. آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے, اور 70 سال کی عمر مبارک پا کر 2 شعبان المعظم 150 سنے ہجری میں آپ نے وفات پائی, اور آج بھی سبحان اللہ بغداد معلہ میں آپ لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے. دنیا بھر سے عاشقان رسول وہاں جا کر برکتیں لوٹتے ہیں. یاد رہے کہ آئمہ اربعہ, چاروں امام, امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم برحق ہیں, ان کے چاروں خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں. جتنے عاشقان رسول شافعی ہیں, حنبلی ہیں, مالکی, ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ چاروں جو آئمہ ہیں برحق ہیں. ہاں, امام اعظم کا مرتبہ, جیسا میں نے کہا کہ آپ تابعی ہیں اور بڑا بلند و بالا ہے. اچھا, آپ کا کچھ حلیہ مبارک اور کچھ آپ کی عادتیں تاکہ ہم سیکھیں. آپ کی حیثیت و حالت کیسی تھی؟ آپ کا چہرہ اور لباس خوب اچھے ہوتے تھے, اپنے آس پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے, آپ کا قد درمیانہ تھا, تمام لوگوں سے احسن انداز میں کلام فرماتے, کثرت سے خوشبو لگاتے, اور جب باہر جاتے تو اچھی خوشبو کی وجہ سے لوگ انہیں پہچانتے تھے. امام اعظم کا شیڈیول کیا تھا؟ آج لوگ کہتے ہیں یار بڑی بیزی لائف ہے. ون آف دا بگیسٹ بزنس مین ان بغداد, بہت بڑا بزنس, بہت بڑا کاروبار. ہماری زبان میں کہیں کہ اس زمانے کے کروڑ پتی تھے, آج کے حساب سے بلینر ہیں. اس زمانے میں اتنا پیسہ تھا, بہت بڑا بزنس, مگر لائف کیسے گزرتی تھی؟ حضرت مسعر بن قدام فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ برکت لینے کے لیے آپ کی مسجد میں حاضر ہوا, دیکھا کہ نماز فجر کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہے. فجر سے شروع کیا, پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے, اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے رہے اور امام اعظم پڑھاتے رہے. عشاء تک ایسا ہی ہوا, عشاء کے بعد اپنے دولت, یعنی اپنے دولت قضا اپنے گھر پر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ لباس چینج کر کے, عطر لگا کر, دوبارہ نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے مسجد میں آئے اور عشاء کے بعد نوافل شروع کر دیے. صبح صادق ہو گئی, فجر تک عبادتیں چلتی رہیں. کہتے ہیں اب میں نے سوچا 24 آورز ہو گئے ہیں, 24 گھنٹے گزر گئے, اب آرام کریں گے. تو امام اعظم پھر گھر گئے, لباس تبدیل کیا, واپس آئے اور نماز فجر با جماعت ادا کی, اور پورا دن پھر تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا. آپ حیران ہو گئے کہ اب تو بہت تھک گئے ہوں گے, دوسرا دن ہو گیا, اب تو آرام کریں گے. مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا, تیسرا دن اور تیسری رات بھی وہی معمول رہا. کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا, میں نے فیصلہ کر لیا انہی کی خدمت میں رہنا ہے, میں ان کی مسجد میں منتقل ہو گیا, وہیں قیام اختیار کیا. اپنی مدت قیام میں کبھی امام اعظم کو بے روزہ نہ دیکھا, سارا وقت روزے سے دن میں ہوتے اور رات عبادت میں گزرتی, اور نوافل سے غافل نہ دیکھا. البتہ ظہر سے قبل آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے, چند گھنٹوں کا آرام صرف عبادت, علم دین کی ترویج و اشاعت یہ اللہ والے کیسے تھے؟ اتنا بڑا نام، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، مگر عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں کیسا پھر ان کا مقام ہوا۔ بہت بڑی ہستی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی بڑی مشہور کتاب کشف المحجوب میں کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے کہ ایک بار میں سفر کرتے ہوئے مؤذن رسول ملک شام میں حضرت مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے روزے پر حاضر ہوا۔ داتا گنج بخش خود فرماتے ہیں میں گیا شام اور حضرت بلال کے روزے پر حاضر ہوا، وہاں میری آنکھ لگ گئی، میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں اور ایک عبر رسیدہ، ایک بزرگ کو، ایک بڑی عمر کے شخص کو اپنی گود میں اس طرح اٹھایا ہے جیسے بچے کو اٹھایا ہے۔ اور میں کہتے ہیں میں بڑا محبت سے نبی پاک کی طرف بڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے قدموں کو بوسا دیا، اور میں دلی دل میں حیران تھا کہ یہ کون سی ہستی ہیں جن کو نبی پاک نے اتنی محبت سے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دل کی حالت کو جان لیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ داتا گنج بخش کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں فرما رہے ہیں کہ یہ ابو حنیفہ ہیں، تمہارے امام ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجویری کہتے ہیں اس بار میں نے جان لیا کہ امام اعظم کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں۔ داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ممکن نہیں، اس طرح اللہ پاک اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے امام اعظم بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ اللہ نے ایسا مرتبہ دیا ہے آپ کے قلم سے فتویٰ جاری ہو۔ آپ کی ذہانت اور فطانت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی علماء حیران ہیں، حنفی فقہ جو ہے جو آپ نے مرتب کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ماننے والے اس کے ہیں۔ ہم پر اتنا بڑا احسان امام اعظم ابو حنیفہ کا، اور اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے، در مختار میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے زندگی میں 55 حج کیے، 55 حج کرنا، آپ نے 55 حج کیے۔ جب آخری حج کی سعادت ہوئی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ کی خواہش پر باب کعبہ کھول دیا، آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ 2 رکعت میں امام اعظم نے پورا قرآن پاک کعبے کے اندر ختم کیا۔ اب دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے، آپ دعا میں مشغول تھے، بیت اللہ کے گوشے سے آواز آتی ہے، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں ایسے امام ملے، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب امام اعظم جب روضہ انور پر جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جب آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر آپ نے اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا امام المسلمین، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ مرتبہ، یہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ دربار رسالت سے بھی آپ کو یہ مقام ملتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم امام اعظم کے اس طریقے پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ آج انسان کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے، تھوڑا سا مقام ہو جائے، وہ میرے بیچے اسلامی بھائیوں علم دین تو سیکھ لے، پھر وہ عبادتیں چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے جناب اب میں نے تو حج کر لیا، میں نے عمرہ کر لیا، میں 5 وقت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، اب مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، امام اعظم وہ ہستی ہیں، اتنا سارا علم ہونے کے باوجود آپ مجتہد، آپ کے شاگرد بھی مجتہد، مگر اس کے باوجود امام اعظم اس تیزی کے ساتھ عبادت کرتے، اتنی تلاوت قرآن کرتے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں 62 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے، 62 ٹائمز قرآن پڑھنا ایک رات میں، ایک دن میں، یعنی روزانہ 2 قرآن، ایک دن میں قرآن، ایک رات میں قرآن، اور اس کے بعد پھر عید کی رات کو جا کر، پھر مزید چاند رات کو جا کر قرآن پڑھنا۔ تو یہ مرتبہ، یہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ لیکن کیا ہم اس طرح زندگی گزارتے ہیں؟ کیا ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے تو ہیں؟ آپ ہم ان کی سیرت پر کیا اس طرح عمل کرتے ہیں؟ اب ہم یہ سوچنا، ان کی سیرت سے عبادت کا جو پہلو نکلتا ہے اس پر ہم غور کریں۔ امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کیا ہم امام اعظم کے چاہنے والے ہزار ہزار نفل وہ پڑھیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اتنا علم ہونے کے باوجود ہم کتنا علم حاصل کرتے ہیں؟ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ علم بھی سیکھیں، اور عبادت بھی کریں. نوافل نہیں پڑھتے کچھ لوگ. ہمارے کئی اسلامی بھائیوں کی تو ایسی عادت بن جاتی ہے کہ انہوں نے جناب فرض اور سنت ہی پڑھنی ہے یا وتر پڑھ لینے, نوافل نہیں پڑھتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا شاندار طریقہ یہ ہے کہ بندہ عبادتوں کی طرف آئے, نوافل پڑھے, تلاوت قرآن کرے. امام اعظم 62 بار رمضان میں قرآن پڑھیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ سوچئے نا, ایک مسلمان بغیر قرآن کے زندگی گزارے, یہ کیسی زندگی ہے؟ تو خدا را اس پہلو پر بھی توجہ دینی ہے. امام اعظم کی سیرت کا ایک اور شاندار پہلو, آپ اپنی والدہ کا بڑا ادب کیا کرتے. آج ہوتا کیا ہے کہ بندہ جب بڑا ہو جائے نا, پھر ویلیو نہیں دیتا کسی کو. گھر والوں کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں میں بڑا افسر بن گیا ہوں, اتنی بڑی فیکٹری کا مالک بن گیا ہوں, میرا بڑا نام ہو گیا ہے, میرے نیچے بڑے ملازم ہیں, اب میں امی ابو آپ کے بھی کام کروں گا. ہیں, اب آپ ملازم سے کام کرا لینا, میں بڑا آدمی ہو گیا ہوں. یاد رکھیے گا, جتنے بھی بڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کو یہ نہ کہنا میں بڑا ہو گیا ہوں, میں مصروف ہو گیا ہوں, ان کے ہم بچے ہی ہیں. شب برات جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے نا, ان نہ بخشے جانے والوں میں بھی ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا, شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا. تو کبھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر وہ حیات ہیں ان کی قدر کریں, ان کی عزت کریں. آپ کو پتا ہوگا, ہم جب والدین کے پاس جائیں نا, تو بعض اوقات امی ابو کے پاس کچھ واقعات ہوتے ہیں, ان کی سہیلیوں کے, ان کے دوستوں کے, پرانے بچپن کے, اور انہوں نے کئی بار ہمیں سنا دیے ہوتے ہیں. لیکن جب بھی وہ سناتے ہیں ان کے چہرے پر ایک چمک آ جاتی ہے, وہ خوش ہو کر سناتے ہیں. کبھی ایسا مت کرنا کہ اگر وہ وہی واقعہ دوبارہ سنائے تو ان کو روک دو کہ ابو کتنی بار سناؤ گے. ہیں, بلکہ پتہ ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنی ہو, اگر اس واقعے کے اندر, اس گفتگو کے اندر کسی کی غیبت نہیں ہے, کسی کی دل آزاری نہیں ہے, تو آپ جا کر دوبارہ کہیں ذرا سنائے نا وہ آپ نے پہلے بھی بتایا تھا, تو وہ خوشی خوشی دوبارہ سنائیں گے, وہ واقعہ دوبارہ سنائیں گے. ماں باپ جو گفتگو کرنا چاہتے وہ کیجیے نا. ہم اپنے ماں باپ کے پاس جا کر اپنے بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پتا ہے آج کل ڈالر کا ریٹ کیا ہے, ابو کو کیا پڑی ڈالر کا ریٹ کیا, امی کو کیا پتا کہ آج اسٹاک مارکیٹ کا کیا معاملہ ہے. لیکن ہم وہاں جا کر ان کے لیے بورنگ گفتگو کرتے ہیں. ایسا نہ کرو. ہم جب چھوٹے تھے نا, ہمیں جو بات اچھی لگتی تھی ماں وہی بات بار بار کرتی تھی, والد وہی چیز بار بار لا کے دیتا تھا کہ میرا بیٹا جب بھی اس کو دیکھتا ہے مسکراتا ہے, یہ کتاب اس کو بڑی پسند ہے, یہ کھلونا بڑا پسند ہے. ہر بار وہ ہمارے سامنے وہی چیز لاتے تھے, اس میں والد کی کیا دلچسپی تھی. میرا کھلونا میرا والد روز لا کے میرے سامنے رکھتا, ابو کو اس میں کیا دلچسپی تھی؟ دلچسپی مجھے تھی, لیکن وہ روز وہ چیز لا کے دیتے تھے, بیٹا مسکرا دے, ایک بار ابو جان کہہ دے. آج اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں, ہماری باری ہے. جو چیز ان کو پسند ہے, جو فروٹ ان کو پسند ہے, جو بات ان کو پسند ہے, جو ٹاپک ان کو پسند ہے, آپ وہی ٹاپک ان کے سامنے ذکر کریں, آپ وہی کھانا ان کو پیش کریں, آپ وہی چیز انہیں دے دیجئے تاکہ وہ خوش ہو جائیں, دل سے دعا دے دیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بڑے بڑے بزرگان دین کی زندگی کو پڑھیے, ماں باپ کی خدمت کی, دعائیں لیں, اللہ نے کہاں پہنچا دیا. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, مگر کیا کیا آپ نے, ایک بار بوڑھی ماں ہے, سردی کی راتیں ہیں, حضرت بایزید بستامی سے انہوں نے کہا, اے بایزید پانی پینا ہے. میرے ینگسٹر بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, آج ماں کو کہتے ہیں ماں خود اٹھ کے پانی پی لو. اپنے ساتھ بوٹل رکھ کے سویا کرو نا, رات کو کتنی بار پانی مانگتی ہو. اللہ اکبر, بھول گئے وہ دن جب روئے تو ماں اٹھی, جتنی بار اٹھایا ماں اٹھی, ماں نے دودھ بھی پلایا, پانی بھی پلایا, گندگی بھی صاف کی. کبھی ماں نے تو ہمیں اکیلے بچپن میں نہ ڈانٹا تھا, تو یہ تو خدمت کا موقع ملا ہے. بایزید بستامی دوڑے گئے, پانی بھرا, والدہ کو جب پیش کرنے لائے تو والدہ کو نیند آ چکی تھی, والدہ سو چکی تھی. ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو برابر میں رکھ کے آ جاتا, واپس کے اٹھیں گی تو پی لیں گی. بایزید بستامی لے کر کھڑے رہے پیالہ, ساری رات کھڑے رہے, چھٹکتی رات. اب آپ کے ہاتھوں پر پانی گرا, اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ وہ پانی برف بن گیا. بایزید بستامی کے ہاتھ پر برف جم گئی, کھڑے رہے. فجر کے قریب, صبح صادق کے قریب ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ حضرت بایزید بستامی کھڑے ہیں. کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا امی حضور آپ نے پانی مانگا تھا, میں پانی لے کر آیا, آپ سو گئی تھی, اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب آنکھ کھلے گی, کب پانی مانگ لیں گی. بایزید بستامی نے وہ پیالہ جب ماں کو دینا چاہا تو وہ برف جی نا وہ چپک گئی تھی چمڑی پر, برف الگ کی تو چمڑی بھی الگ ہو گئی اور خون بہنا شروع ہو گیا. ماں نے جب بایزید بستامی کی یہ حالت دیکھی, ماں نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہ نے کدھر پہنچا دیا. یہ وہ دعائیں ہیں جس کی ضرورت ہے. میں اور آپ والدین کو کہتے رہتے ہیں امی دعا کر دیں, ابو دعا کر دیں, وہ کرتے ہیں. میں کہوں دعا کریں وہ اور بات ہے, وہ دل سے دعا کریں وہ اور بات ہے. خدمت ایسی کرو کہ دل سے دعا نکلے, پھر دیکھو کیا مقام ملتا ہے, پھر دیکھو کیسا مرتبہ ملتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے اتنے کمالات ہیں، اتنے آپ کی زندگی کے پہلو ہیں، عبادت میں آپ کا مقام، علم میں آپ کا مقام، ریاضت میں آپ کا مقام، خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ ایک بار حقوق العباد دیکھو کیسا خیال، آپ بہت پیسے والے بھی تھے اور لوگوں کو قرض بھی دیا کرتے تھے۔ آج پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن بندہ نہ خرچہ کرتا ہے، نہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، نہ زکات دیتے ہیں، کسی غریب کو قرض بھی نہیں دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر ہی لکھا دیکھا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، قرض کا ثواب 18 گنا ہے۔ اور اس کی پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے سوال کیا کہ اے جبریل اس کی وجہ کیا ہے؟ جبریل امین نے کہا حضور صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے، پیسے ہوتے ہیں پھر بھی لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، قرضہ وہی عموماً مانگتا ہے کہ جو ضرورت مند ہوتا ہے، تو قرضہ دیا کرو بغیر پروفٹ کے، وہ تو جو سود والا قرضہ وہ نہیں، قرضہ دینے کی عادت ڈالیں۔ اور اس کا فضیلت پتہ ہی کیا ہے؟ آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسی فضیلت بتاتا ہوں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے نا، کوئی پلان کرو، کم از کم اپنے بجٹ کا کوئی حصہ سائڈ پہ رکھ دو کہ یار میں 2-5 لاکھ، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے، جتنی حیثیت، 50,000، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، جتنا ہی آپ کر سکتے ہیں آپ قرضے کے لیے الگ کر دیں۔ اور پھر کیا کریں، قرضہ اسی کو دینا ہے جو قرضہ لوٹائے بھی۔ میں بھی سمجھتا ہوں آج کل لوگ قرضہ لے کے جاتے ہیں پھر دیتے ہی نہیں ہیں، ایسا نہیں، لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ جو شخص کسی کو قرض دینا، ضرورت مند کو قرض دے، اب مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے قرض دیا 30 دن کے لیے کہ بھائی 1 لاکھ روپے 30 دن میں لوٹا دوں گا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 30 دن بعد 1 لاکھ روپے بھی آ گئے، 30 لاکھ کا ثواب بھی آ گیا۔ ہے کوئی ہم میں سے جو ہر مہینے ہر روز 1 لاکھ روپے صدقہ کرے؟ ہم نہیں کر سکتے۔ جو 5 لاکھ قرض دے تو روز 5 لاکھ کا ثواب۔ اچھا پھر سنو، اب 30 دن پورے ہو گئے اور وہ شخص کہتا ہے مجبور ہوں، مجھے تھوڑا اور موقع دے دے۔ اب آپ نے 1 مہینہ اور دے دیا، تنگ دست کو مہلت دی نا، امام اہل سنت فرماتے ہیں اب 2 لاکھ روپے روز صدقہ کرنے کا ثواب شروع ہو گیا۔ تو اگر میرے کچھ پیسے قرضے ہی دیے ہوئے ہوں اچھے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، رشتہ داروں کو، ماہانہ کوئی سیٹنگ ہو کہ ان کے پیسے ماہانہ کٹوا بھی رہے ہوں، آپ کے ملازم ہیں، اس کو آسان طریقہ کر دیتا ہوں، آپ میں سے کئی مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کے آفیسز ہیں، فیکٹریز ہیں، اپنا بزنس ہے، آپ اپنے ملازم کے ساتھ سیٹنگ کر لیں، اگر آپ کا ملازم آتا ہے میری شادی ہے، بہن کی شادی ہے، یا فلاں مسئلہ ہے، مجھے قرض چاہیے، آپ دوڑا بھگا دیتے ہو نہیں بھائی قرضہ نہیں ملے گا، آپ ایسا سسٹم بنا دیں، آپ کو لگتا ہے بندہ اچھا ہے بھاگے گا نہیں، اس کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیں، مہینے کے 5,000 اسی کی تنخواہ سے، اس کی اجازت سے کاٹ لیں، آپ کو پیسے بھی آتے رہے، ضرورت مند کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور آپ کو روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا رہا، کیونکہ 18 گنا ثواب ہے قرضے کا۔ اچھا پھر یہاں جو دوسرا، اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے نا، قرضہ دینے والوں کو بھی اور قرضہ لینے والوں کو بھی سمجھاتا ہے۔ دینے والے کو کہا کہ نرمی رکھنا ہے۔ ایک شخص تھا بڑا گناہگار، حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص بڑا گناہگار تھا، حدیث پاک کا مضمون ہے، اس نے ایک ملازم رکھا تھا، قرضہ دینا، لوگوں کو قرضہ دیتا اور ملازم کو کہتا وصولی کرو، لیکن دیکھو جب کسی مجبور کو دیکھنا نا، تھوڑی مہلت اور دے دینا، اس کو رعایت دے دینا، سختی مت کرنا۔ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، پیسے جس سے وصول کرنے میں پہلے تو گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، بہت ہنگامہ کیا، پھر بعد میں کہتے ہیں یار ہم نے ٹائم دے دیا، ہم صبر ہی کر رہے ہیں، وہ پہلے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا نا۔ تو اس نے ملازم رکھا تھا کہ کوئی مجبور دیکھو تو اس کو رعایت دینا، تھوڑا اور بڑھا دینا اس کا ٹائم، کیا معلوم یہ رعایت دینے کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ مرنے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے، پہلے اس بندے کو مرنے کے بعد پوچھا گیا کوئی نیکی ہے، اس نے کہا یا اللہ کوئی نیکی نہیں، ہاں بس ایک نیکی ہے کہ میں بندوں کو، تیرے بندوں کو قرض دیتا تھا، اور جب قرض دیتا تھا تو تنگ دست ہوتے تو مہلت بھی دیتا تھا، اور اس نیت سے دیتا تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا، اللہ نے فرمایا جا میرے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ امام اعظم بھی یہ کرتے، پیسہ بہت تھا، لوگوں کو قرض دیا کرتے۔ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ، آپ اچھا مسلمان بھی قرض لیتے تھے، آپ سے مجوسی بھی قرض لیتے تھے، یہودی بھی قرض لیتے تھے، غیر مسلم بھی لے جاتے تھے۔ تو ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا قرضہ دیا ہوا تھا، سامنے سے آپ جا رہے تھے گلی کے سامنے سے وہ آ رہا تھا، اس نے راستہ بدل دیا۔ امام اعظم نے اس کو بلوایا کہ یہ کیوں میرے مجھے دیکھ کے راستہ بدل گیا؟ تو کہا حضور آپ کو دیکھ کے شرم آئی کہ آپ کا قرضہ دینا ہے، ٹائم بڑا ہو گیا ہے، آپ سامنے سے آ رہے تھے، مجھے شرم آئی، میں نے راستہ بدل دیا۔ امام اعظم نے کہا مجھے دیکھ کر اللہ کے بندے خوفزدہ ہو جائیں، جا میں نے تیرا سارا قرضہ ہی معاف کر دیا۔ حقوق العباد کا معاملہ کیسا تھا، ایک بار آپ کہیں جا رہے تھے تو پیر پہ کیچڑ لگ گیا، تو آپ نے اپنے پیر کو کسی غیر مسلم کے گھر کی دیوار سے صاف کیا، ٹھیک ہے، اب خیال آیا کہ میں نے اس کی دیوار گندی کر دی، یہ تو میرا مجھے حق نہیں تھا، یہ تو حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کے حقوق۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ غیر مسلم تھا، اس نے امام اعظم کو دیکھا کہ حضور قرضہ میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے، میں دے دوں گا، وہ سمجھا قرضہ لینے پہنچ گئے آپ۔ آپ دروازہ یعنی تقریباً لوگ آپ کے مقروض ہوتے تھے کہ حضور تھوڑا ٹائم دے دیں آپ آ گئے لیکن ابھی پیسے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. امام اعظم کہتے ہیں پیسے مانگنے نہیں آیا, میرے پیر پر کیچڑ لگی تھی تمہاری دیوار سے صاف کر لی, کچھ رنگ اتر گیا مجھے معاف کر دو. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ کہا تو وہ شخص حیران ہو گیا کہ اتنی چھوٹی سی بات پر ان کو احساس ہے کہ حضور کیچڑ بعد میں صاف کریں گے, پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کریں, کلمہ پڑھ کر مجھے مسلمان کر دیجیے. اب یہ دیکھیں نا, ہم سنتے تو ہیں مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج کسی کو پڑی نہیں ہے حقوق اللہ بات کی. یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں, حقوق اللہ کا معاملہ یقیناً بڑا امپورٹنٹ ہے. نمازیں پڑھنی ہیں, روزے بھی رکھنے ہیں, عبادت کرنی ہے, حج کرنا ہے, زکات دینا ہے, بہت ضروری ہے. لیکن یہ سارے معاملے حقوق اللہ سے ہیں. کوئی بندہ 70 سال تک نمازیں نہ پڑھے نا اور اللہ سے سچی معافی مانگ لے, اللہ چاہے تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا. لیکن کوئی بندہ لوگوں کو دل دکھاتا رہے, لوگوں کی حق تلفی کرتا رہے, ظلم کرتا رہے, مال دباتا رہے, ہیں دل توڑتا رہے اور چاہے نمازیں بھی پڑھتا رہے, اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ بھی معاف نہ کرے. اب سوچیے, ایک امام اعظم ہے کہ کسی کی دیوار پر کیچڑ لگ جائے تو معافی مانگنے پہنچ گئے. آج جناب دیواروں پر پوسٹر, دیواروں پر پینٹنگ, دیواروں پر چاکنگ پڑی نہیں ہے کسی کو کہ یار یہ کسی کا گھر ہے, کسی کی دکان ہے, کسی یعنی یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا, ورنہ اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں ہوتا. پڑوسیوں کا خیال کون رکھتا ہے, جدھر گاڑی پارک کرنی ہو پارک کر دیتے ہیں, یہ بھی حقوق اللہ بات کا معاملہ ہے. نماز پڑھنا اچھی بات ہے مگر مسجد آتے آتے کسی کا گیٹ بند کر دینا کہ یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں بھائی. اچھا پھر چوری اور سینہ زوری, کوئی بیچارہ باہر کھڑا ہو اور ناراض ہو تو اسے لڑتے ہیں, یار تم تو پڑھتے نہیں نماز, میں نماز پڑھنے گیا تھا اس میں کیا ہو گیا 5 منٹ میں. آپ کے پاس حق نہیں تھا کہ آپ نماز پڑھنے گئے تو کسی کا گیٹ بند کر کے چلے جائیں, کسی کے گھر کے آگے کچرا پھینک دیں, کسی کے ایسا شور مچاتے ہیں. کچھ پڑوسی ایسے ہیں کہ وہ اتنا تکلیف دیتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو, بچے ان کے الگ شور کر رہے ہیں, گھر میں کام رات کو کروا رہے ہیں, برابر والے کو نیند نہیں آ رہی. فلیٹ سسٹم میں تو یہ زیادہ احتیاط کرنی ہوگی نا. روایتوں کا مضمون ہے جس کا پڑوسی کسی سے خوش ہو گیا, یعنی پڑوسی کہے بندہ اچھا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا. مگر آج حال کیا ہے, کون سا پڑوسی پڑوسی سے خوش ہے؟ یہاں تک روایتوں کا مضمون ہے, پیارے آقا نے فرمایا گھر میں سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ پڑوسی کے پڑوسی کو بھی جا کر بھیج دیں, پڑوسی کو بھی کھانا دیا جائے. پڑوسی غریب ہے, آپ کے گھر میں اچھی آئٹم بنی ہے, اگر آپ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس طرح نہ پکائیں کہ اس کے گھر میں خوشبو جائے, ایسے چھلکے باہر نہ پھینکیں, ایسا سامان باہر نہ رکھیں کہ غریب پڑوسی کے بچے کہیں کہ ابو جان ہمارے لیے کھانا کب آئے گا, برابر والوں نے آئس کریم منگوائی تھی, فلاں ہوٹل کا کھانا منگوایا تھا, یہ باہر ڈبا پڑا ہوا ہے فلاں ہوٹل کا, ابو ہمیں بھی کھانا ہے, ہمیں پتا ہے وہ غریب ہے وہ نہیں منگوا سکتا, تو پھر ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. مگر آج حال بہت برا ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, خدا را آج یہ ذہن بنانا ہوگا کہ ہمیں حقوق العباد کا خیال بہت امپورٹنٹ ہے, مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو. ایک حدیث پاک سنیے پھر بیان کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من آذا مسلمن, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, آقا فرماتے ہیں فقط آذانی, اس نے مجھے تکلیف دی. مسلمان کو تکلیف دی, اللہ کے حبیب کہتے ہیں مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ. اب آپ سوچئے, یعنی پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. اب اس بندے کا کیا ہوگا جو اللہ کے حبیب فرما رہے مجھے تکلیف دیتا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, آج ہم سب نے یہ ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں اب کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. انشاءاللہ اگر یہ ذہن بن گیا نا تو اللہ نے چاہا پھر سب بہتر ہو جائے گا. لیکن آج تکلیف پہنچا کر, آج مصیبت دے کر, آج دل توڑ کر جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں, میرے پیچھے اسلامی بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں پھنس جائیں, جواب نہ دے سکیں. ایک اور حدیث پاک, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابہ سے کوئسچن کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. آپ سے بھی اگر کوئسچن کرتا ہوں بتاؤ غریب کون ہے, تو آپ نے یہ کہہ رہے پیسے نہیں ہے وہ غریب ہے. صحابہ کرام نے بھی یہ کہا. تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کا مضمون مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, مفلس وہ ہے آقا فرماتے ہیں جو قیامت کے دن نماز, روزے, زکات, عبادتیں لے کر آیا. یا بہت سارے نمازی بیٹھے ہیں, بہت سارے حاجی بیٹھے ہیں, بہت سارے زکات دینے والے بیٹھے ہیں, غور سے سنو. آقا فرماتے ہیں مگر اس حال میں آیا کہ کسی کو گالی دی, کسی پر ظلم کیا, کسی کا مال دبایا. حقوق العباد, آقا فرماتے ہیں وہ مظلوم آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ یا اللہ ہمارا حق دلا. اب کیا ہوگا, وہاں تو کوئی پیسوں کا لین دین نہیں ہوگا نا, بندہ کیا ادھر پیسے دے دوں گا, ادھر پیسے نہیں چلتے, ادھر نیکیاں ہیں یا گناہ ہیں. اب فرمایا اس نیک بندے کے جس کے بڑے نیک اعمال ہوں گے مظلوموں کو نیکیاں دی جائیں گی, تھوڑی تھوڑی کر کے وہ نیکیاں لے جائیں گے, مگر اتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوگا, اتنے حقوق العباد کے معاملات ہوں گے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا, معاملہ نپٹے گا نہیں, بندے باقی بچ جائیں گے, نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اب ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور آخر کار اس بندے کو آگ میں جہنم میں ڈال دیا جائے نیکیاں ہونے کے باوجود. اب میں اور آپ سوچ لیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو آج امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ ہوا ہے, تو آج زندگی میں یہ ذہن بنانا ہے. میں نے تین چار آپ کی زندگی کے پہلو بیان کر دیے, خوف خدا کیسا تھا, لوگوں کا خیال کیسا تھا, عبادتوں کا ذوق کیسا تھا, تلاوت قرآن کا کیسا جذبہ تھا, لیکن آج ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں. اللہ کرے کہ آج ہم ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ امام اعظم کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور امام اعظم کی تربت پر اللہ کریم کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. یہ اللہ والے ہمارے لیے گویا رول ماڈل ہیں, ہم ان کی زندگی پر انشاءاللہ توجہ رکھیں گے اور اپنے اندر بھی جذبہ بیدار کریں گے. اللہ کریم تربت امام اعظم پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. آپ کا جذبہ سخاوت, آپ کا لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ رب کریم ہمیں بھی عطا فرمائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
بدلا تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا مجھے سرکار نے کہا جانے